کلماتی میں ایران اور پانچ جماعت گروپ کے مذاکرات مکمل. مذاکرات کے بعد ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار کی پریس کانفرنس. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی تہران آمد. گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو حتمی شکل دینا دورے کے اہداف میں شامل. ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ ہندوستان. نئی دہلی میں ہندوستان کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات اور گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir. اور انٹرنیٹ پر براہ راست نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios, urdu.sahtv.ir/android اور urdu.sahtv.ir/live. لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا دوسرا دور بھی قزاقستان کے شہر الماتی میں ختم ہو گیا ہے. پریس ٹی وی کے مطابق الماتی میں ہونے والے ان مذاکرات کے دوسرے دور میں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ماہرین کی سطح کے مذاکرات استنبول میں ہوں گے. ایک ایرانی ذریعے نے بتایا کہ پانچ جماعت گروپ نے ماسکو مذاکرات میں ایران کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز میں سے صرف ایک ہی کا جواب دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی ٹھوس تجویز پیش نہیں کی ہے. ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری اور مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ ڈاکٹر سعید جلیلی نے کہا ہے کہ پانچ جماعت گروپ نے تجویز دی ہے کہ آئندہ چھ مہینے کے لیے دو طرفہ اعتماد سازی کی غرض سے عملی قدم اٹھایا جائے. انہوں نے ایٹمی مذاکرات کے بعد علماتی میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض جواب پہلے کے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسندانہ تھے اور کوشش کی گئی تھی کہ بعض باتیں ایران کے نقطۂ نگاہ سے قریب رہیں. ڈاکٹر سعید جلیلی نے کہا کہ طے پایا ہے کہ 16 اور 17 مارچ کو استنبول میں ماہرین کا اجلاس ہوگا اور 5 اپریل کو ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان دوبارہ علماتی میں ہی مذاکرات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ قزاقستان کے مذاکرات مثبت رہے ہیں جس کے ذریعے تعمیری اور دو طرفہ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں. دریاسنا روس کے نائب وزیر خارجہ اور مذاکرات میں روسی ٹیم کے سربراہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ پہلے دور کے مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں. روس ان ممالک میں ہے جو مغربی ملکوں کے برخلاف ایران کے ایٹمی حقوق کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری دو روزہ سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں عظیم سبزواری.
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اب سے تھوڑی دیر قبل تہران کے ہوائی اڈے پر پہنچے ہیں جہاں اعلی حکام نے ان کا پرتباہ خیر مقدم کیا ہے.
تہران ایئرپورٹ پر وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے ان کا پرتباہ خیر مقدم کیا اور بعد ازاں صدر آصف علی زرداری اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ارکان ایوان صدر کی جانب روانہ ہوئے جہاں صدر احمد نژاد ان کا باضابطہ استقبال کریں گے. معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری ایران کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی مسائل پر گفتگو کے لیے تہران آئے ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو آخری شکل دینا اور پاکستان میں ایران کی جانب سے آئل ریفائنری بنانے کے منصوبے سے متعلق مفاہمتی نوٹ پر دستخط کرنا بھی صدر آصف علی زرداری کے دورہ تہران کے اہداف میں شامل ہے. صدر آصف علی زرداری تہران میں اپنے قیام کے دوران ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات اور باہمی روابط کے فروغ نیز اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کے علاوہ ممکنہ طور پر قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات کریں گے. صدر آصف علی زرداری کے ہمراہ مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین اور وزارت پیٹرولیم کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تہران آیا ہے.
عظیم سزواری, سحر عالمی نیٹ ورک, تہران.
ڈاکٹر علی لاریجانی نے بدھ کو نئی دہلی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی پر حاضری دی, پارلیمنٹ کی کاروائی کا معائنہ کیا اور ہندوستان کے صدر اور وزیر اعظم سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا.
ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جو اتوار سے ہندوستان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر ہیں بدھ کو ہندوستان کے صدر پرنب مکھرجی سے ملاقات کی اور ایران ہند روابط نیز باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر علی لاریجانی نے بدھ کے روز اسی طرح نئی دہلی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول چڑھائے اور ہندوستانی پارلیمنٹ کی کارروائی کا معائنہ کیا. ڈاکٹر علی لاریجانی نے ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انجام پائی، ایران اور ہندوستان کے باہمی روابط اور تعاون میں ہماگیر فروغ پر زور دیا گیا۔ ایران کے اسپیکر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کی ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی اپنی ہندوستانی ہم منصب ڈاکٹر میرا کمار کی دعوت پر اتوار کو ہندوستان پہنچے اور اپنے 5 روزہ سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں ممبئی میں ریاست مہاراشٹر کے گورنر، لیجسلیٹو کونسل کے چیئرمین اور دیگر اعلی رتبہ سیاسی شخصیات سے ملاقات کے علاوہ ممبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہندوستان کے تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب میں اقتصادی اور تجارتی شعبے میں ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے اسی طرح ممبئی کے معروف تاج محل ہوٹل میں ہندوستان کی تاجر برادری کی طرف سے اپنے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر لاریجانی نے اس تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے، نیز ہندوستان کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایران کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی ممبئی کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے منگل کو نئی دہلی پہنچے اور صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ دونوں ملکوں کے پارلیمانی وفود کی نشستوں اور ہندوستان کے اعلی رتبہ حکام سے ملاقات میں سیاسی امور زیر بحث آئیں گے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی میدان میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوگی۔ انہوں نے منگل کو نئی دہلی میں ورلڈ کونسل انسٹیٹیوٹ کے اراکین سے ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے روابط میں فروغ کی اہمیت پر زور دیا اور اہم ترین علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل جیسے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں، افغانستان اور عراق میں بد امنی اور شام کے بحران کے بارے میں ایران کے موقف پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔
ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے منگل کی رات دہلی میں اسلامی بیداری کانفرنس سے خطاب میں اسلامی بیداری کی لہر کو اسلام کی حیات نو سے تعبیر کیا۔ تفصیلی رپورٹ بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
اسلامی بیداری کے زیر عنوان دہلی میں واقع اسلامی جمہوری ایران کے خانہ فرہنگ میں ایک پرشکوہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ایرانی اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی اور ان کے ہمراہ وفد کے علاوہ شیعہ سنی علماء کرام، دانشوروں اور دوسری ہندوستانی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے شیعہ اور سنی علماء کرام نے دنیا میں اسلامی بیداری کے لہر پر ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات کا ذکر کیا اور امت مسلمہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ اس پرشکوہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے دنیا میں اسلامی بیداری کی لہر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اسلامی بیداری نے سر اٹھایا ہے اور مسلمان متوجہ ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا معیار قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایمان، اتحاد اور علم کو اسلامی انقلاب کی اساس قرار دیا اور اس کے ثمرات پر روشنی ڈالی۔ لاریجانی نے مسلمانوں کے خلاف امریکہ اور مغربی ملکوں کی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ مسلمان پیش رفتہ ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہوں، یہ طاقتیں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دہلی کی فتح پوری جامع مسجد کے امام جمعہ ڈاکٹر مفتی مکرم احمد نے انقلاب اسلامی کے اثرات و ثمرات کا ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے دنیا کے سبھی مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ شیعہ جامع مسجد کے امام جمعہ مولانا محسن تقوی نے اسلامی بیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دائرہ صرف عرب تک محدود نہیں ہے بلکہ مغرب اور ایشیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا رفیق قاسمی نے اسلامی تعلیمات کے اساس پر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کی قدردانی کی اور اسلام کے ارتقاء کے لیے ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو ضروری قرار دیا۔ دہلی میں متعین ایرانی سفیر غلام رضا انصاری نے ایران ہند دوستانہ تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں کے ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے سے، جس کی ایک کڑی ڈاکٹر لاریجانی کا یہ دورہ بھی ہے، اچھے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اس جلسے میں ڈاکٹر لاریجانی کو شال پیش کر کے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس دوران 3 کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ شمشاد کاظمی، سیر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے وینا پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کے عالمی اجلاس میں شرکت کے لیے وینا پہنچے، جہاں ہوائی اڈے پر وینا میں ایران کے سفیر حسن تاجک اور اسی طرح IAEA میں ایران کے مندوب علی اصغر سلطانیہ نے ان کا استقبال کیا۔ بدھ سے شروع ہونے والا اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کا عالمی اجلاس جمعرات کو بھی جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے تہذیبوں کا اتحاد UNAOS سن 2005 میں جنرل اسمبلی کی منظوری سے قائم ہوا تھا۔ اس اتحاد کے قیام کا مقصد تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرین پر حملہ کر کے متعدد عام شہریوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بحرینی عوام نے منگل کی رات بحرینی شہید نوجوان الجزیری کی لاش حکومت کی جانب سے اہل خانہ کے حوالے نہ کیے جانے کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے بحرینی نوجوان محمود عیسیٰ الجزیری کے علامتی جنازے کو کاندھوں پر اٹھا کر مظاہرے کیے۔ اس موقع پر بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر حملہ کر کے متعدد افراد کو زخمی کر دیا۔ واضح رہے کہ بحرینی نوجوان کو بحرین کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے گزشتہ 14 فروری کو انقلاب بحرین کے آغاز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ہونے والے مظاہروں کے دوران قریب سے زہریلی گیس کے گولے کا نشانہ بنایا تھا، جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ بحرینی حکومت اس نوجوان کی موت کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کا جنازہ بھی اس کے اہل خانہ کو حوالے کرنے سے گریز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بحرینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بحرین میں گزشتہ 2 برس سے حکومت کے خلاف پرامن مظاہرے جاری ہیں اور عوام کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے مخالف گروہوں سے بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے کہا ہے کہ شام کی حکومت ملک کے بحران کے آغاز سے ہی مخالفین کے ساتھ مذاکرات پر زور دیتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت بحران کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی سیاسی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ شام کے مندوب بشار جعفری نے اسی طرح اقوام متحدہ کے سیاسی معاون جیفری فلیٹ مین کی یک طرفہ رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ میں مخالفین کی طرف سے مذاکرات کی آمادگی کی تعریف کی گئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بات چیت کے لیے مسلسل جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بان کی مون کی طرف سے جیفری فلیٹ مین کو اپنا سیاسی معاون بنائے جانے پر ممبر ملکوں کی بڑی تعداد نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ جیفری فلیٹ مین نے سلامتی کونسل میں پیش کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں شام کے مخالف گروہوں کی طرف سے مذاکرات کی آمادگی کی تعریف کی، مگر شامی حکومت کی سیاسی اور سفارتی کوششوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ مخالف گروہوں کے اتحاد کے سربراہ معاذ الخطیب کی جانب سے مذاکرات کی آمادگی کی اقوام متحدہ حمایت کرتی ہے۔ مصر میں حزب اختلاف کے سب سے بڑے اتحاد نیشنل سالویشن فرنٹ نے آئندہ پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ مصر کے نیشنل سالویشن فرنٹ کے ترجمان سامح عاشور نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیکاٹ کا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سالویشن فرنٹ متفقہ طور پر محمد البرادعی کی اپیل کی حمایت کرتا ہے۔ نیشنل سالویشن فرنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کا فرنٹ کسی بھی ایسے اجلاس میں جو قومی آشتی کے نام پر صدر مرسی کی طرف سے بلایا گیا ہو شرکت نہیں کرے گا۔ مصر کے نیشنل سالویشن فرنٹ کی جانب سے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب 4 روز قبل مصر کے صدر محمد مرسی نے ایک فرمان جاری کر کے ملک میں 4 مرحلے میں پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ مصری صدر کے اس فرمان کے بعد ہی حزب مخالف کے رہنما محمد البرادعی نے اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ وہ ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں۔ افغانستان کے صوبہ وردک میں عوام نے مظاہرے کر کے امریکی فوجیوں کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغانستان کے صوبہ وردک میں عوام کے درمیان امریکہ اور امریکی فوجیوں کے تئیں غم و غصہ بڑھ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق وردک میں بڑی تعداد میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے۔ افغان عوام نے ان مظاہروں میں امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کی جانب سے عام شہریوں کے قتل اور ان کے خلاف غیر انسانی جرائم کی مذمت کی اور تمام غیر ملکی فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا۔ عوام نے کابل حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کے قتل اور انہیں ایذائیں دینے کے جرائم میں ملوث امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کو سزا دی جائے۔ دوسری جانب کابل میں ایک دھماکے میں 8 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیقی نے بتایا کہ بدھ کی صبح ایک خود کش بمبار نے وزارت دفاع کے کارکنوں کی ایک گاڑی سے خود کو ٹکرا دیا۔ اس حملے میں وزارت دفاع کے 6 کارکن اور 2 عام شہری زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں چیک ہیگل نے نئے وزیر جنگ کی حیثیت سے سینٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔
امریکی سینٹ میں چیک ہیگل کی حمایت میں 58 ووٹ پڑے، جس میں 3 ریپبلکن سینیٹروں کے ووٹ بھی شامل ہیں۔ پروگرام کے مطابق آئندہ چند دنوں میں وزارت جنگ کی ذمہ داریاں لیون پینیٹا سے چیک ہیگل کو منتقل کر دی جائے گی۔ اس طرح باراک اوباما کی حکومت میں ایک اہم ترین وزارت ریپبلکن پارٹی کو دے دی گئی ہے، اور بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ چیک ہیگل امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان پل کا کام کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ریپبلکن وزارت جنگ جیسا اہم شعبہ چیک ہیگل کو دیے جانے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اور سینٹ میں 45 ریپبلکن اراکین میں سے صرف 3 نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ میں اسرائیلی لابی کے نفوذ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق کے بارے میں چیک ہیگل کے ماضی کے بیانات کو اس مخالفت کی بنیادی وجہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال چیک ہیگل آئندہ چند دنوں میں امریکہ کے اس شعبے کی باگ ڈور سنبھالیں گے جو سب سے خرچ والا شعبہ کہا جاتا ہے۔ امریکی وزارت جنگ کا بجٹ 700 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جو امریکہ کے کل فیڈرل بجٹ کا تقریباً 20% ہے۔ امریکہ میں وزارت جنگ کو سالانہ جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ دنیا کے دیگر تمام ملکوں کے کل دفاعی بجٹ کے برابر ہے۔ اس بجٹ کا بڑا حصہ اسلحہ بنانے والے کارخانوں، اسلحے کے دلالوں اور جنگ کے طرفداروں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ بات ہمیشہ امریکہ کی سیاسی، فوجی اور اقتصادی لابیوں کے لیے اہم رہی ہے کہ پینٹاگون یعنی وزارت جنگ کی باگ ڈور کس کو سونپی جاتی ہے۔ البتہ چیک ہیگل ایسی حالت میں پینٹاگون کی باگ ڈور سنبھالنے والے ہیں کہ امریکہ کے تمام دیگر مرکزی محکموں کی طرح اس محکمے کا بجٹ بھی کم ہونے والا ہے۔ اگر جمعے تک وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان حکومتی قرضوں کی سطح اور اخراجات کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو وزارت جنگ کے بجٹ میں 60 ارب ڈالر کم ہو جائیں گے۔ بجٹ کے مسئلے کے علاوہ چیک ہیگل کو وزیر جنگ کی حیثیت سے دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جن میں ایک افغانستان سے 12 سال کے قبضے کے بعد 2014 میں امریکی فوجیوں کو نکالنے کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ چیک ہیگل کو یہ تمام مسائل ایسی حالت میں درپیش ہیں کہ انہیں اپنی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ منگل کی شام سانتا کروز شہر میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور خود حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ خبروں کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 2 پولیس اہلکار علاقے میں جنسی زیادتی کے ایک معاملے کی تحقیق کر رہے تھے۔ سانتا کروز میں فائرنگ کا یہ واقعہ گزشتہ 14 دسمبر کو نیو ٹاؤن شہر کے ایک اسکول میں فائرنگ کے ہولناک واقعے کے بعد ہتھیاروں کے رکھنے پر شروع ہونے والی بحث کے دوران پیش آیا ہے۔ نیو ٹاؤن شہر کے اسکول میں ہونے والی فائرنگ میں 27 افراد مارے گئے تھے، جن میں 20 اسکولی بچے شامل تھے۔ اس وقت ہر 100 امریکی شہریوں میں سے 90 شہری کے پاس ہتھیار موجود ہے۔ ہندوستان کے صنعتی شہر کولکتہ کی ایک مارکیٹ میں آتش زدگی کے واقعے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ کولکتہ شہر کی سوریاسین مارکیٹ میں پیش آیا، جس میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ آگ بدھ کی صبح لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی۔ متعدد زخمیوں کو کولکتہ میڈیکل کالج میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آگ لگنے کے بعد مارکیٹ میں 10 افراد پھنسے ہوئے تھے۔ مارکیٹ سے نکلنے کا چونکہ ایک ہی راستہ تھا، اس لیے فوری طور پر پھنسے ہوئے لوگوں کا باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حکومت نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے کر 3 دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان سے مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیو یارک سے موصولہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ شدید برفانی طوفان کی وجہ سے ہزاروں تعلیمی ادارے بند اور سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اوکلاہوما، ٹیکساس اور کینساس کے کئی علاقوں میں برف باری اور سرد ہواؤں نے لوگوں کے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کینساس اور اوکلاہوما میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر۔ آلماتی میں ایران اور 5 جماعت گروپ کے درمیان مذاکرات مکمل، مذاکرات کے بعد ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی تہران آمد، گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو حتمی شکل دینا دورے کے اہداف میں شامل۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ ہندوستان، نئی دہلی میں اور وزیر اعظم سے ملاقات اور بات چیت۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔